الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا خواتین حضرات، آج جمعہ کی رات ہمارے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک، درود شریف اور درود تنجینا اور چہل حدیث شریف، اس کی رات ہے. تو چونکہ یہ بنیادی طور پر درود شریف کی رات ہے ہمارے لیے، تو اس وجہ سے اس میں درود شریف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ساتھی. تو الحمدللہ درود شریف پڑھا جا رہا تھا، اس وجہ سے اگر کچھ تاخیر سے مطلب یہ بیان شروع ہو رہا ہے، تو یہ آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ کہ درود شریف پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد یہ ہوگا تاکہ درود شریف کے لیے کچھ کمی نہ ہو. تو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالیں. یہ اصل میں ہمارے لیے ہماری بنیادی جو ہے نا مقصد اس تعلیم کا، تو اس کو عمل کی نیت سے سننا ہے اور عمل کی نیت سے اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو اخلاق کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اخلاق اور محبت الہی. دین دنیا کی سب سے بڑی نعمت محبت اور پیار ہے، خاص کر وہ محبت جو اور پیار جو اللہ جل شانہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہو، یا غیر فانی نعمت. یہ غیر فانی نعمت اور یہ لازوال دولت جن ذریعوں سے انسان کو حاصل ہو سکتے ہیں، ان میں دیگر ضروریات دین کے بعد سب سے بڑا اور اہم ذریعہ حسن اخلاق ہے. عقائد کے باب میں محبت الہی کے ذیل عنوان اس کی طرف مجمل اشارہ بھی ہو چکا ہے، مگر اس کی تفصیل کا موقع اب ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت پر زور تو تورات و انجیل میں بھی ہے، مگر اصل سوال یہ کہ اللہ کی محبت کے حصول کا طریقہ کیا ہے، اور یہ دولت انسان کو کیوں مل سکتی ہے؟ اس کا جواب صرف قرآن نے دیا ہے. مختصر یہ کہ ہر کام میں ہر چیز میں دائی خیر کی بیروی محبت الہی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ارشادات، احکام، اخلاق اور اعمال کی پیروی محبت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. لیکن قرآن پاک نے اس مختصر جواب پر کنایت نہیں کیے، بلکہ نام بنام اس نے بتایا کہ اللہ کی محبت کے مستحق اور سزاوار کون کون ہیں اور اس دولت سے محروم کون ہیں. اس سے اسلامی اصول اخلاق کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کاموں سے جو اللہ کی محبت کا ذریعہ حسن خلق بھی ہے، ان امور میں سے جس سے نعمت چن جاتی ہے بد اخلاقی اور بد کرداری بھی ہے. پہلے سب میں حسب ذیل قسمت مند انسان جماعت داخل ہے. واللہ ولی المؤمنین، ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب المتوکلین، ان اللہ یحب المقسطین، ان اللہ یحب المتقین، واللہ یحب الصابرین، واللہ یحب المطہرین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، یقاتلون فی سبیل اللہ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، فان اللہ لا یحب الکافرین. تو مطلب جو اس سے محروم ہے ان کے بارے میں فرماتے ہیں، فان اللہ لا یحب الکافرین، ان اللہ یحب المعتدین، ان اللہ یحب من کان مختالا فخورا، ان اللہ یحب من کان خوانا نثیما، ان اللہ یحب الخائنین، ان اللہ یحب کل خوان کفور، ان اللہ لا یحب الفریحین، ان اللہ یحب المفسدین، انه لا یحب المسرفین، انه لا یحب المستکبرین، انه لا یحب الظالمین، واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اس میں فرماتے ہیں اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور اچھے کام کرنے والوں کو پیار کرتا ہے، اور توبہ کا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پیار کرتا ہے، اللہ توکل کرنے والوں کو پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پیار کرتا ہے، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پیار کرتا ہے، اور اللہ ان کو پیار کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں. وہ جن سے محبت نہیں فرماتے تو اللہ کافروں کو پیار نہیں کرتا، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پیار نہیں کرتا، اللہ اس کو پیار نہیں کرتا جو اترانے والا ہو، شیخی مارنے والا ہو، اللہ اس کو پیار نہیں کرتا جو خیانت کار ہو، گناہ گار ہو، اللہ خیانت کرنے والوں کو پیار نہیں کرتا، اللہ کسی خیانت کار نہ شکرے کو پیار نہیں کرتا، اللہ اترانے والوں کو پیار نہیں کرتا، اللہ فساد کرنے والوں کو پیار نہیں کرتا اور فضول خرچ لوگوں کو پیار نہیں کرتا، اللہ مغروروں کو پیار نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو پیار نہیں کرتا، اور اللہ ناشکر گناہ گاروں کو پیار نہیں کرتا. کفر، بدگوئی، بدلہ لینے میں حد سے آگے بڑھ جانے، فخر، غرور، شیخی، عینات، ناشکری، فساد، اسراف، ظلم، گناہ اور وہ بد اخلاقی جو انسان کو محبت الہی کے سائے سے دور کرتی ہیں. اوپر کی تفصیل سے اندازہ ہو کہ اسلامی اخلاق کی ترکیب میں محبت الہی کتنا بڑا عنصر شامل ہے. یعنی یہ جو ہے نا یہ والی بات کہ ہم اللہ پاک کے پیار کو حاصل کریں، اللہ کی محبت کو حاصل کر لے، تو اس کے لیے جو ہے نا مطلب ہے ہمیں یعنی کچھ کرنا پڑے گا اور کچھ چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ تو دونوں صورتیں اس تفصیل کے ساتھ آ گئی ہیں کہ جو کرنی پڑیں گی اور جو جن سے بچنا پڑے گا۔ تعلیم اخلاق کے طریقے اور اسلوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تعلیم اور تزکیہ کے لیے ہوئی، یعنی لوگوں کو سکھانا اور بتانا، اور نہ صرف سکھانا اور بتانا بلکہ عملاً بھی ان کو اچھی باتیں کا پابند اور بری باتوں سے روک کر آراستہ اور پیراستہ بنانا۔ اس لیے آپ کی خصوصیات یہ بتائی گئی ہیں، یعلم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، وہ رسول ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا اور پاک صاف کر کے نکالتا ہے، اور اس لیے حدیث میں آیا ہے اور میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب دیکھنا یہ کہ اس معلم ربانی نے کن طریقوں سے اپنے اخلاقی تعلیم کے فرض کو انجام دیا۔ ایک کامیاب معلم کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں اپنے موقع پر سختی اور نرمی دونوں ہو۔ وہ ایک جراح ہے جس کی ایک ہاتھ میں نشتر ہو جس سے زخم کو چیر کر فاسد مواد کو باہر نکالے، اور دوسرے ہاتھ میں مرہم ہو جس سے زخم میں ٹنڈک پڑ جائے اور تندرست گوشت اور چمڑے کی پرورش ہو۔ اگر کسی جراح کے پاس ان دو میں صرف ایک ہی چیز ہو تو نہ زخم کو پاک کر سکے، نہ فاسد گوشت پوس کی جگہ تندرست گوشت پوس پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اخلاق کے طریقوں پر غور کریں کہ ایک نظر ڈالنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم میں سختی و نرمی کے موقع محل کو خوب پہچانتے تھے اور اس پر عمل فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی بدلہ نہیں لیا، مگر یہ کوئی شریعت کے حدود کو توڑے تو اس کو سزا دیتے تھے۔ قریش کی ایک بی بی چوری کے جرم میں پکڑی گئی، بعض مسلمانوں نے کی سفارش کرنی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ جب ان میں معمولی لوگ گناہ کرتے تھے ان کو سزا دیتی تھی، اور جب بڑے لوگ کرتے تھے تو ان کے حکام ٹال جاتے تھے۔ یہ تو سختی کی مثالیں ہیں، نرمی کی مثال یہ کہ مسجد نبوی میں ایک بدوی آیا، اتفاق سے اس کو استنجے کی ضرورت معلوم ہوئی تو وہیں مسجد کے ایک ذہن میں بیٹھ گیا۔ صحابہ ادوان یہ دیکھ کر چاروں طرف اس کو مارنے کو دوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور فرمایا کہ تم سختی کے لیے نہیں بلکہ نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اس کے بعد اس بدوی کو بلا کر فرمایا کہ عبادت کے گھر ہیں، نجات کے لیے موضوع نہیں، یہ اللہ کی یاد اور نماز اور قرآن پاک کے لیے ہیں۔ پھر لوگوں سے فرمایا کہ اس پر پانی بہا دو۔ اس طرح ایک دفعہ ایک صاحب سے رمضان میں بحالت روزہ غلطی ہو گئی، اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ تو اکیلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، واقعہ عرض کیا، فرمایا غلام آزاد کر دو۔ عرض کیا رسول اللہ میرے پاس تو غلام بھی نہیں۔ فرمایا دو مہینے لگاتار رو۔ فرمایا غرض کی روزہ ہی کہ میں تو یہ گناہ ہوا۔ فرمایا تو اچھا 60 مسکینوں کو کانا کھلا دو۔ عرض کی ہم تو خود کنگال ہیں۔ فرمایا اچھا بنی زرعی کے صدقہ کے منتظم کے پاس جاؤ اور اسے صدقہ لے کر پہلے 60 مسکینوں کو کھلاؤ، اور جو بچے تو تم اور تمہارے گھر والے کھائیں۔ وہ خوش ہو کر اپنے قبیلے میں کہا کہ تم کتنے سخت ہو اور حضور نے کتنی نرمی کی۔ یہ اور اسی قسم کے واقعات کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں حدود الہی کی شکست کا خوف ہوتا تھا وہاں نرمی نہیں برتی جاتی تھی، لیکن جن امور میں وسعت ہوتی یا جہاں مستحبات اور اخلاقی فضائل و رذائل کا موقع ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سمجھاتے تھے اور لطف و محبت سے فرماتے تھے۔ اخلاقی فضائل اور رذائل کی تعلیم کے بھی مختلف طریقے اختیار کیے گئے، کہیں کسی اخلاقی تعلیم کو حکم الہی بتا کر، کہیں اچھی مؤثر تشبیہوں کے ذریعے، کہیں اس کے اچھے عبور نتیجوں کو کول کول کر اس طرح بیان کیا، سننے والے بڑے متاثر ہو گئے اور اس پر عمل کرنے کو فوراً تیار ہو جاتے تھے۔ چنانچہ قرآن نے اپنی تعلیم میں کئی فرمان الہی کی صورت اختیار کی اور کہا ان اللہ امر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ و ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ عدل و انصاف کرنے، احسان کرنے والا کرنے اور رشتہ دار کو دینے کا حکم کرتے اور بہائی کی بات کو ناپسندیدہ بات اور سرکش سے منع کرتے ہیں، تمہیں وہ نصیحت فرماتا ہے کہ تم نصیحت پکڑو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک شہنشاہ مطلق کی حیثیت سے اپنے فرمان کو نافذ فرمایا اور حکم دیا ہے کہ یہ کرو، ان سے بچو تمام انسانوں کا جو اس قادر مطلق کے عاجز و درماندہ بندے ہیں۔ یہ فرض ہے کہ وہ اس کے حکم کی پوری تعلیم کی تعمیل کرے، اس تعمیل میں بندوں کے چنو چرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ تعلیم کا دوسرا اسلوب یہ ہے کہ فضائل کو عمدہ تشبیہوں کے ساتھ اور رضائل کو کبھی مناظر اور قابل نفرت صورت میں اس طرح پیش کیے، سننے والا بالطبع فضائل کی طرف مائل اور رضائل سے روگرداں ہو جائے۔ مثلا اللہ کی راہ میں دینا ایک اخلاقی فضیلت ہے جس کی تصویریں یوں کھینچی گئی کہ کمثل حبہ، یہ نیکی کا ایک دانہ ہے، زمین سے ہر دانہ ایک بال ہو کر اگتا ہے اور بال میں سینکڑوں دانے ہوتے ہیں، اس طرح نیکی کا ایک دانہ سینکڑوں ربانی انعامات کا باعث ہوتا ہے۔ ریا و نمائش کے نیکی کے بے نتیجہ ہوتی ہے، نہ مخلوق پر اس کا اثر پڑتا ہے اور نہ اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ہے۔ قرآن نے اس کو یوں بیان کیا کمثل صفوان، اس کی مثال جیسے کوئی کسان اپنے بیج اس چٹان پر چھینٹ دے جس پر ذرا سی مٹی پڑی ہو، جہاں ذرا زور کی بارش تو بیج اور مٹی سب بہہ گئی اور چٹان دھل کر صاف ہو گئے، اس بیج سے ایک دانہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ بےمانی سے یتیموں کے مال کا آجانے کو یوں ادا کیا کہ جو ایسا کرتے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ پیٹ پیچھے مسلمانوں کی برائی کرنے کی رائے یوں بنا کہ کوئی اپنا مردہ بھائی کی لاش کا گوشت نوچ کر کھاتا ہے، کسی کو چیز دے کر واپس لینا شرافت و فیاضی کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی یوں ظاہر کی کہ جو دے کر واپس لیتا ہے وہ گویا کہ کر کے پھر چاٹتا ہے. اس سے زیادہ کوئی مکروہ تشبیہ اس بد اخلاقی ہو سکتی تھی؟ قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے ایک اخلاقی گناہ سرزد ہوا اور اس بعد میں اس کو یہ اثر کہ خدا آ کر عدال نبوی میں اپنے گناہ کا اقرار کیا اور شریعت کی حد اپنے پر جاری کرنے کی درخواست کی. حضور سے ہم نے تحقیقات کے بعد اس کو سنسار کیے جانے کا حکم دیا. جب وہ سنسار ہو چکا تو آپ سے ہم نے ایک صاحب کو دوسرے کہا کہ اس کو دیکھو کہ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا, لیکن اس نے اپنے آپ کو نہیں چھوڑا اور کتے کی طرح سنسار کیا گیا. حضور سے ہم سن کر خاموش ہے. تھوڑی دیر چلے تھے کہ گدے کی لاش پڑی تھی. آپ سے ہم نے پکارا کہ فلاں فلاں صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہیں. یا رسول اللہ, فرمایا اترو اس گدے کی لاش سے کچھ کھاؤ. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول, اس کو کون کہا؟ فرمایا تم نے ابھی اپنے بھائی کے حق میں جو کہا وہ اس لاش کے کہنے سے زیادہ گناہونی بات. غیبت کے برائی کو ذہن نشین کرنے کے لیے اس سے زیادہ مؤثر طرز کون سا ہو سکتا تھا؟ تعلیم کا تیسرا طریقے کے اچھے کاموں کے اچھے اور برے کاموں کے برے نتیجے کھول کر بیان کر دیں, جس سے اچھے اخلاق کے اختیار اور برے کاموں کے ترک کا جذبہ ابھرے. اسلام نے اس طریقہ کو بھی اختیار کیا. مثلاً شراب نوشی کمار بازی سے روکنا تھا تو اس کے برے نتیجوں کو قرآن میں یوں وضاحت سے بیان کیا. مسلمانوں, شراب جوا اور پان سے کے تیرنا پاک ہیں. شیطان کے کام شیطان تو یہ چاہتا کہ تمہارے آپس میں عداوت اور دشمنی بڑھے اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کرے. شراب و جوئے کے برے نتیجے کہ ان کا خاتمہ اکثر کھیلنے والوں کی باہمی دشمنی, لڑائی پر, بلکہ قتل پر اور خودکشی تک پر ہوتا ہے. انسان ان میں پنس کر اپنے دین و دنیا کے فرض سے غافل اور بیکار ہو جاتا ہے. نتیجہ جانی مالی اور بربادی ہوتی ہے. اسلام نے اخلاق کی تعلیم کا ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا. فضائل اخلاق کی الوہیت, ملکوتیت اور نبوت کے محاسن میں رضائل کو شیطان کے خصائص میں داخل کرتا ہے, جس سے فضائل کے اختیار اور رضائل سے اجتناب کرنے کا شوق ہوتا ہے. مثلا عفو درگزر کی تعلیم یوں فرمائی, ان تبدو خیرن و تخو اتفنسو فن اللہ کا نافون قدیرہ. اگر تم کوئی بلائی ظاہر کر دو, اس کو چھپاؤ, کسی برائی کو معاف کر, تو اللہ بے رحم معاف کرنے والا قدرت والا. قدرت کے باوجود عفو اللہ تعالیٰ کا خاص وصف ہے. بندوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسے ہی کرو. تحلق بے اخلاق اللہ کس کو سے گو صرف ایک مشہور مقولہ ہے, مگر اس کے استنباط اس آیت سے ہوتے ہیں اور بعض مفسرین نے اس نقطہ کو یہاں بیان کیا ہے. حدیث میں کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, کیا رسول, اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے اور سلیقے کے, اس کا جوتا اچھا ہو, تو کیا یہ بھی غرور میں ہے شامل؟ فرمایا ان اللہ جمیل و حب الجمال, اللہ جمال والا جمال کو پسند کرتا ہے. اس لیے بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے طور طریق لباس میں سلیقہ اور جمال کا لحاظ رکھے. مسلمانوں میں عزم و استقلال اور بہادری کی تعلیم دیں تو اس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول میں پیروی کا اچھا نمونہ ہے. حق کے مقابلے میں باپ رشتہ دار کسی کو خیال نہ کرنے کی تعلیم ابراہیم علیہ السلام کے نمونے سے دی گئی, قد کان لکم اسوۃن حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, تمہارے لیے ابراہیم ان کے ساتھیوں میں پیروی کا اچھا نمونہ موجود ہے. ان دونوں آیاتوں میں اخلاق کی بعض صفتوں کو پیغمبرانہ اوصاف سے تعبیر کر کے اس کی بڑائی ظاہر کی, ان کی پیروی کی ترغیب دی. فضل خرچی کی بری صحبت سے مسلمانوں کو بچانا تو اس کی برائی ذہن نشین کی, ان البذیرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شبہ فضل خرچ شیطانوں کے بھائی ہے. اب کون ہے جو شیطانوں کا بھائی ہونا پسند کرے؟ غرض یہ اور قسم کی بلاغت کے مختلف اسلوبوں سے اسلام نے اخلاقی فضائل کی خوبی اور رضائل کی برائی جاہل عربوں کے ذہن نشین کر دی. جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ ایک صحابی دربار نبوت میں اپنے پہلے حاضری کا سیوب آنے کرتے کہ میں نے دیکھا کہ مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ اس کو سب لوگ بجا لاتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ اللہ کے رسول ہے. یہ سن کر میں نے دو دفعہ کہا اللہ کے رسول آپ پر سلام, آپ چپ رہے. پھر فرمایا وعلیک السلام نہ کہو, یہ مردہ کا سلام ہے, السلام علیک کہو. میں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. جس کو تم تکلیف میں پکار دو تو وہ اس تکلیف کو دور کرتے ہیں, اور اسے خوشحالی میں مانگتے ہو تو وہ گا دیتا ہے, اور جس سے تم کسی لق و دق بے نشان بنجر میں ہو, تمہاری سواری وہاں گم ہو جائے, تم دعا کرتے ہو تو اس کو تمہارے پاس لوٹا دیتے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے. ارشاد فرمایا کسی کو برا نہ کہو. جاوید رتنا کہتے کہ آپ کے اس فرمان کا یہ اثر ہوا کہ میں نے پھر کسی کو شریف ہو کہ غلام, یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی برا نہ کیا. آپ نے پھر یہ نصیحت فرمائی کہ تم کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حق نہ جانو, یعنی اس کو کیے جاؤ, اور تم کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے جب بات کرو تو تمہارا چہرہ کھلتا رہے, یہ بھی نیکی ہے, اور اپنا تہبند آدھی پنڈلی تک اونچا رکھو, اگر یہ نہیں تو ٹخنے سے اونچا ضرور ہو, کیونکہ تہبند کو بہت بہت نیچے لٹکانا غرور کی نشانی ہے. اللہ غرور کو پسند نہیں فرماتے. اور تمہیں کوئی گالی دے اور تمہیں جو وہ برائی جانتے ہو وہ تم اس کی آر دلائے, تو تم اس کی برائی سے جو تم جانتے ہو اس کو آر نہ دلاؤ کہ اس کو ابال اسی کی گردن ہوگا. اس طریقے تعلیم کی بلاغت پر غور کیجئے کہ آپ نے بدوی کو اللہ کے آگے جھکنے, اسے گڑ گڑا کر مانگنے کے وہی موقع یاد دلائے جو اس کی زندگی میں اللہ جانے کتنے دفعہ پیش آئے ہوں گے. اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کا دل سچائی کو پکار اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین و دنیا کی نصیحت چاہیے. ایک حکیم کا فرض ہے کہ مریض کی حالت کو دیکھ کر نسخہ تجویز کرے، یہ نہیں کہ ہر ایک کو ایک ہی نسخہ بیماری کا ہو پلاتا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سب نے مختلف پوچھنے والوں کے جواب میں ہر ایک کے مطابق الگ الگ باتیں بتائیں۔ حضرت جابر کو جو تعلیم دی اس کا نہ چھوڑیے کہ غرور نہ کرو اور اپنے کو آپ کو بڑا نہ سمجھو، اور پھر اس بیماری کو دور کرنے کی چند تدبیریں بتائیں۔ تو آج کے لیے کافی ہے، اللہ جل شانہ ہم سب کو ایسے اعلیٰ اخلاق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام المرسلين۔ اب ہم درود تنجینہ پڑھتے تو اس کے لیے پوچھ لیے کہ جب بولش